هدانا لهذا وما يكون لنا بمحتاجين لولا ان هدانا الله. الصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، محترم بزرگو دوستو، ہم عام زبان میں یہ کہتے ہیں کہ موسم دو ہوتے ہیں. محکمہ موسمیات والے کتنے موسم مانتے ہوں گے یہ تو وہ جانیں گے، لیکن عام زبان میں ہم یہ سمجھا کرتے ہیں کہ موسم دو ہوتے ہیں. کشمیری کہتے ہیں موسم دو ہیں، سردیاں اور گرمیاں. وند اور ریت کول، سردیاں اور گرمیاں. گرمیوں کے موسم میں ماحول کچھ اور ہوتا ہے، سردیوں کے موسم میں ماحول کچھ اور ہوتا ہے. گرمیوں کا موسم انبات کا موسم ہے، جس میں ہر چیز اگتی ہے، بلکہ اگر اگنے والی چیزوں کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے تب بھی وہ کہیں نہ کہیں سے اگ جائے گی. گرمیوں کے موسم میں چاروں طرف سے ہریالی پھیلتی ہے، ہم اگر گھاس کو کاٹیں گے پھر وہ گھاس نکل آئے گی. سردیوں کے موسم میں پورا ماحول بدل جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اس مٹی میں اب کچھ بھی نہیں بچا ہوگا، لیکن جو ہی گرمی آ جاتی ہے تو اسی مٹی سے طرح طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں. پچھلے سال جس قسم کا پودا یہاں تھا، اس سال پھر وہی قسم کا پودا نکل آتا ہے، یعنی اس کا بیج یہاں زمین کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ اس بیج کا کمال نہیں ہوتا بلکہ اس موسم کا کمال ہوتا ہے، یہ موسم کا اثر ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہاں کشمیر میں لوگ تجربہ کرتے ہیں، جو درخت کٹا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، زمین پر نہیں ہے، جو ہی موسم میں باہر آتا ہے تو اس میں تھوڑا سا پتا نکل آتا ہے، یہ موسم کا اثر ہوتا ہے. جب سردیاں آتی ہیں تو سردیاں آنے کے بعد اگر ہم یہ چاہیں گے وہ گرمیوں کے اثرات، تو وہاں سے محنت کرنی پڑے گی. گرمیوں میں سبزیاں خود بخود اگتی ہیں، سردیوں میں چونکہ نہیں اگتی ہیں، اگر سردیوں میں سبزیاں اگانی ہیں تو گرمی کا موسم واپس لانا ہے. گرمی کا موسم چونکہ واپس لا نہیں پاتے ہیں تو چھوٹے پیمانے پہ لوگوں نے تجربہ کیا، گرین ہاؤس بنائے. گرین ہاؤس بنانے کے معنی اوپر سے پالتھین لگایا گیا تاکہ باہر کے موسم کی سردی اندر نہ پہنچے، اور زمین کو اتنی گرمی مل جائے جو گرمی اس کو سبزی اگانے کے لیے درکار تھی. تو جو سبزیاں گرمیوں میں اگتی تھیں وہ سبزی اس موسم میں اگ جائے گی، کیونکہ ان سبزیوں کو حرارت اس درجے کی مل گئی. ٹھیک، یہ باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں، اور یقیناً یہی حقیقت ہے. بزرگوں اور دوستو، بس ٹھیک یہی صورتحال دینی ماحول کی بھی ہوتی ہے. جب چاروں طرف سے دینی ماحول ہوتا ہے تو اس وقت دیندار بننے میں تعاون ملتا ہے، دیندار بننے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دیندار بننے میں چاروں کوئی تنقید کا نشانہ نہیں کرنا پڑتا، دیندار بننے پر آدمی کو حسرت نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں نے مجھے انسلٹ کیا، کیونکہ ماحول سارا کا سارا دینی ہے. نمازیں ہوتی ہیں، اس لیے آدمی کو نمازی بننا آسان، گھروں میں بھی نمازی، دفتروں میں بھی، بازاروں میں بھی، ہر جگہ، چاہے وہ خالص دنیاوی ادارہ ہو تو وہاں بھی نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس ماحول میں جا کر کے آدمی یہاں سے اگر نمازی نہیں ہوگا تب بھی وہاں کے ماحول کے اثر سے نمازی بننا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر یہاں سے آدمی نمازی تھا تو اس ماحول کی وجہ سے اس کے نمازی بننے میں اور یسر و سہولت پیدا ہوتی ہے. اس وقت وہ اس کا نشانہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نمازی بنوں گا، اس وقت اس کا نشانہ یہ ہوتا ہے نمازی تو سارے ہی ہیں، عمدہ والا نمازی کون سا ہے. اس وقت نشانہ یہ ہوتا ہے. جب ماحول بے نمازیوں کا ہے تو نمازی کا نشانہ ہے میں بہت تو نمازی ہوں اس وقت، لیکن جب سارے نمازی ہوتے ہیں تو اس وقت نشانہ نمازی بننا نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت نشانہ ہوتا اعلیٰ درجے کا نمازی بننا، یعنی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، نوافل کے اہتمام کے ساتھ، طویل قراءت کے ساتھ، لمبے سجدوں کے ساتھ، رکعتوں کی کثرت کے ساتھ. ہمارا دور چونکہ بے دینی کا دور ہے، اس بے دینی کے دور میں جس نے مشکل سے فرض پڑھ لیے، وہ بھی بہت اونچے مقام پر دوسروں کی نظر میں یا خود اپنی نظر میں سمجھنے کا دھوکہ کھا جاتا ہے، اور جب اسے کہتے ہیں پہلے اتنی رکعتیں پڑھنے والے تھے، کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا کرتی ہیں. آج کا مسلمان ساری رات جاگے گا ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر اسے کہیں گے، ایک بزرگ جو ہے وہ رات بھر نفلیں پڑھتے تھے، کہا یہ پرانی باتیں ہیں، کبھی نہیں ہو سکتی، کون جاگے گا رات بھر؟ جی ہم نہیں جا سکتے. آج کا ماحول کیونکہ خرافات کے لیے جاگنے کا ماحول ہے. جب چاروں طرف سے معاشرہ بالکل پاکیزہ، نہ بے پردگی، نہ فیشن، نہ برائیاں، نہ غیروں کی نکالیاں. تو اس وقت فیشنوں سے بچنا، پردہ کا اہتمام کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا بالکل آسان، کیونکہ ماحول پاکیزہ، وہ موسم بہار ہے دین کا. بے داڑھیوں میں رہ کر کے داڑھی رکھنا بہت مشکل، اور بلکہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے طرح طرح کی تنقیدوں کا نشانہ بنے گا، بلکہ مسلمان بڑی کھٹ سے مذاق اڑا دیتا ہے، کہتا ہے داڑھی چھوڑی، سارا دین داڑھی میں ہی تھوڑا ہی ہے. اس لیے ہم کو سمجھ لینا چاہیے ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور دینداری کا نہیں، بے دینی کا دور ہے، اور چاروں طرف سے ماحول جو ہے بے دینی کے سیلاب کے پھیلنے کا ہے. اس لیے اب اگر ہم امیدیں یہ رکھیں گے کہ دینداری کے ماحول میں، دینداری پر جو تعاون، جو مسرت، جو حوصلہ افزائی ہوا کرتی تھی وہ آج نہیں ہو سکتی. آج اگر گھر میں ایک بیچارہ بزرگ ہے وہ اگر نمازی ہے تو باہر کا ضروری نہیں گھر کے سارے لوگ اس کا تعاون کریں. اگر آج نیا بیوی دونوں نمازی ہیں تو ضروری نہیں بچوں کا معاملہ بھی وہی ہو. اور اگر کسی گھر میں بچہ دین کی طرف لگ گیا تو ضروری نہیں اس کے والدین اس کا تعاون کریں. ہو سکتا ہے اس کے والدین اس کے لیے رکاوٹ بنیں گے. ہم روز تجربے کرتے رہتے ہیں کہ لڑکا دین کی طرف لگ گیا والدین رکاوٹ ہیں. حتیٰ کہ یہیں سری نگر شہر میں بے شمار واقعات ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی کہ کسی نوجوان خاتون نے یہ بتایا کہ بڑی مشکل سے میں نے جیب خرچ جمع کر کے کہ میں نے لیے اپنے لیے ابایا لایا تھا، برقع بھی نہیں، ابایا لایا تھا، تو میری ماں نے اس کو اٹھا کر کے جلا دیا. کہ ہمارے گھر میں یہ ابایا شبایا نہیں چلتا. تو گویا حالانکہ ابایا بھی کوئی برقع نہیں ہے، مہم چل رہی ہے سارا جسم ننگا کر دو، اور عنوان اس کا لگایا کہ اس کا نام ہے عورتوں کی ترقی، ننگے ہونے کا نام ہے عورتوں کی ترقی. جتنا کنفیوژن کا آج کا دور ہے، جتنا دھوکہ دینے کا آج کا دور ہے، اس سے زیادہ بڑا دھوکہ پچھلی پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں دیا گیا. مقصد ہے خاتون کو ننگا کرنا، اس کی عصمتوں کو عام کر دینا. عنوان ہے عورتوں کی ترقی، عنوان کچھ اور ہے، مقصود کچھ اور ہے، اور اس میں تعلیم یافتہ اور ابھی سمجھ نہیں پاتی ہے مقصد کیا ہے دنیا کا. پڑھی لکھی وہ بھی نہیں سمجھ پاتی ہے کہ دنیا کہاں لے آنا چاہتی ہے انسانوں کو. حتیٰ کہ اقوام متحدہ میں بل لایا گیا اب دنیا کے سارے ملکوں کو قانون بنانا چاہیے کہ یہ ذمے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو زیادہ ممبرا نے تائید کی. غرض جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جو دور بے دینی کے سیلاب کا دور ہے، اور ایسا پایا جا رہا ہے کہ جن گھروں سے دین نکلنا چاہیے تھا وہاں سے بے دینی نکلتی ہے. ایک تو تھا آدمی دیندار بنتا، چاروں طرف سے تعاون ملتا، اس کا سوال ہی نہیں. آدمی دیندار بنتا، تعاون نہ ملتا لیکن تنقید بھی نہ ہوتی، وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب تو دیندار بننے کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے میری نمازی بننے پر بے شمار لوگوں کا اعتراض ہو، ہو سکتا ہے میری داڑھی رکھنے پر طرح طرح کی تنقیدیں آئیں، ہو سکتا ہے میرے آنسٹ ہونے پر سارا دفتر میرا مخالف ہو جائے، ہو سکتا ہے میں اگر بازار میں صاف چیزیں بیچوں گا تو سارا بازار کہے گا تم نے ہمارا بازار کا ریٹ ڈاؤن کر دیا. ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے وہ تجارت میں ہوں، وہاں حلال پر رہیں گے تو حرام کھانے والے جینا مشکل کر دیں گے. دفتر میں رہیں گے اگر ایمانداری سے کام کریں گے تو بے ایمانی سے کام کرنے والے جینا حرام کر دیں گے، مشکلات پیدا کر دیں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے. حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسی رکاوٹ ہوتی ہے دینداری پر کہ آدمی پریشان ہوتا ہے میں نے دین اپنایا ہی کیوں تھا. ایک جگہ ایک دفتر میں ایک افسر پہنچا اور اس پورے دفتر کے سارے کرپشن کو کنٹرول کیا، سارا دفتر اس کا مخالف ہو گیا. اسے جینا مشکل، انہوں نے کہا یار مجھے یہاں سے چھٹی بھی دے دو، میں یہاں رہوں گا ہی نہیں. اس کے نیچے کے لوگ بھی اس کو پریشان کرتے ہیں، فائلیں غائب کر دیتے تھے. وہ کہہ رہے گئی کہاں یہ فائل، وہ ہوتی تھی وہیں مگر جی صاحب ملتی نہیں. یہاں تک کہ لوگوں کا جلوس نکلوایا اس کے خلاف. یہاں فائلیں غائب ہوتی ہیں، کیسا افسر ہے اور فائلیں غائب کیا دفتر کے لوگوں نے کیونکہ رشوت کھانے نہیں دیتا. اتنے مشکلات کھڑے کر دیے اس کے لیے. میں نے یہ ایمانداری کیا شروع کی، اپنے لیے مصیبت مول لے لی. حتیٰ کہ ایک بیچارہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں نے اپنے بڑے صاحب کو وہ نقلی پیسہ مہیا نہیں کیا، تو میں جب ٹرانسفر کرا کر کے لیہ سے 250 کلومیٹر دور کسی گاؤں میں پھینکا, اور 4 سال کے بعد پھر بیچارہ وہاں سے واپس مڑا ہے. ایسی مصیبتیں جھیل کر کہا یہ میری ایمانداری کی مجھے سزا مل گئی. اور جن صاحب سے سزا مل گئی ان کا نام بڑا حسین, حسین بھائی مانا تو اپنے نام کے ساتھ سید پیر زادہ لمبا چوڑا نام لکھتے تھے. اور جن صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا ان کا کیا مطلب اس کا, جس گھر سے جس خاندان سے دین اور دینی اعمال کو تحفظ ملنا چاہیے تھا اس گھر کا ایک فرد بگڑ گیا, اب وہ یہ کام کرتا ہے, دور بے دینی کا ہے. جب یہ بے دینی کا دور کب کبھی آ جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بیان فرما دیا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. اسی میں فرمایا کہ جب ایسے حالات آئیں گے اس وقت دین پر جمنے والے کو میری طرف سے مبارکباد. بدا الاسلام غریبا, مرا یہ دین شروع ہوا اس حال میں کہ یہ غریب ہے. غریب کے معنی عربی زبان میں کچھ اور ہیں اور ہماری زبان میں کچھ اور ہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی کہ ایک زبان میں ایک لفظ کے مکہ مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور دوسری زبان میں جا کر کے دوسرے معاشرے میں جا کر اس لفظ کا مفہوم کچھ اور بن جاتا ہے. استعمال انسانوں کا کنٹرول کی چیز نہیں ہوتی ہے. کبھی کسی لفظ کا استعمال کسی کام کے لیے کرتے ہیں, کبھی کسی لفظ کا استعمال کسی کام کے لیے کرتے ہیں. اس لیے زبانیں جو ہیں وہ کبھی قاعدے کے ذیل میں نہیں چلا کرتی, زبانیں آزاد ہوا کرتی ہیں, قاعدے کو زبان کے پیچھے پیچھے چلانا پڑتا ہے. اس لیے ہمارا نحو میں کہتے ہیں کہ صاحب قاعدہ بنایا گیا, آگے جا کر کہیں قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ مثال شاذ ہے. نحویوں نے بہت محنت محنت کر کے سب سے شاندار قاعدہ جو بنایا تھا وہ بنایا تو کلو فائرین مرفون, اور وہی جا کر ٹوٹ گیا وہ کفا باللہ شہیدہ میں. کیا کریں گے صاحب, کفا باللہ شہیدہ کہیں گے شاذ ہے, لیکن قرآن کی آیت کو تو شاذ نہیں کہہ سکتے. لیجیے, یہ نحوالوں کا قصور نہیں ہے, یہ تو زبان کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ زبان ہاں جب جی چلا کرتی ہے وہ آزاد چلا کرتی ہے. جیسے اردو والوں نے بہت غور کرنے والا قاعدہ بنایا, جس حرف کے اخیر میں چھوٹی آئے گی وہ مونس ہوگی. بس اس قاعدے کی بنیاد پر بیسو مثالیں سامنے آ گئی. ہاں صاحب قاعدہ یہی ہے, جس حرف کے اخیر میں چھوٹی یا ہوگی وہ مونس. لہذا انگوٹھی, جالی, تھالی, پیالی سب مونس. اس کے بعد کسی نے کھڑا کر دیا, کہنے لگا سب ہاتھی کے اخیر میں بھی تو چھوٹی یا ہے, اس کو کیا کریں گے, کہیں گے شاذ ہے. ہاں تو یہ قاعدے ہوا کرتے, قاعدوں کا تقاضا یہی ہے. گرامر کے معاملے کی پریشانی یہی ہے کہ زبان جو ہے وہ آزاد چلا کرتی ہے, لفظوں کا استعمال کچھ سے کچھ ہوتا ہے. عربی زبان میں غریب کے معنی وہ جس کو لوگ تعجب سے دیکھیں, اس تعجب میں نفرت بھی ہو. اس نفرت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے دل میں یہ بھی تمنا ہو, یہ نہیں پھیلنا چاہیے. ایسی چیز کو غریب کہتے ہیں. اس لیے پردیسی کو عربی میں غریب کہتے ہیں, جس کو سب لوگ دیکھتے ہیں یار یہ کہاں, یہ کون آدمی ہے, یہ تو یہاں کا ہے نہیں. کبھی اس کی زبان کو دیکھ کر تعجب کریں گے. اسی مفہوم میں ایک بہت مشہور شعر ہے, غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دلوت میں. یہ غربت کا مطلب مسافر. ورنہ ہم لوگ چھوٹے جب تھے وہ سوچتے تھے جب ہم غریب ہوں گے تو ہمارا دل وطن میں رہے گا, اور اگر مالدار ہوں گے تب کہاں رہے گا, تب بھی تو وہیں رہے گا. واسطہ غربت کے معنی وہ ہے ہی نہیں. غربت کے معنی اگر ہم مسافر ہوں گے, اگر ہم پردیش میں ہوں گے, اپنا گھر پہ بھی یاد آئے گا, اپنا وطن پھر بھی یاد آئے گا. تو غربت بمعنی اجنبی, پردیسی, لوگ جس کو لوگ تعجب سے دیکھیں, جس کو لوگ اوپرا سمجھیں, اس کو کہتے ہیں غربت. ہمارے معاشرے میں, ہمارے محاورے میں غریب کے معنی اللہ صلی درحم ولا دینار, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ ہے غریب. کون ہے غریب صاحب؟ کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. اور عربی میں غریب کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز, ایسا شخص جس کو لوگ تعجب سے, نفرت سے, اوپرے پن کے ساتھ دیکھیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا اسلام شروع ہوا اس حال میں کہ لوگ اسے تعجب سے دیکھتے ہیں, اوپرا پن سمجھتے ہیں, مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں, نفرت کرتے ہیں. چاچا جی بھی واقعات ہوتے تھے. ایک دفعہ کفار مکہ نے کہا یہ دین ہی ان کا عجیب ہے. کیا عجیب ہے؟ کہا یہ اپنے ہاتھ سے جانور کو مارتے ہیں, کہتے ہیں حلال ہو گیا, اور اگر خدا جانور کو مارتا ہے کہتا ہے یہ حرام ہو گیا. انہیں مردار کو کہنا چاہے, مردار جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے کیونکہ اس کو اللہ نے مارا, اور یہ اپنے ہاتھ سے مار دیتے ہیں کہتا ہے یہ حلال ہو گیا. یہ کوئی دین ہے؟ تعجب. اس لیے وہ چاہتے تھے یہ پھیلنا نہیں چاہیے, مٹنا چاہیے. آپ نے فرمایا بدا الاسلام غریبا, میرا یہ دین شروع ہوا اس حال میں کہ لوگ اس کو نفرت کرتے ہیں. اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ تو آگے اس کو بیان نہیں فرمایا آپ نے. آگے پورے دور کو چھپا دیا, یعنی اس بیان, اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کیا, یعنی وقت آئے گا یا دین پھیلے گا, عام ہوگا, دیندار بننا آسان ہوگا. چانچ وہ دور صحابہ, تابعین, فقہا, محدثین, اولیاء اور ہزار سینکڑوں سال تک وہ دور چلتا رہا جس میں معاشرے میں دیندار بننا خوشی کی چیز ہوتی تھی. فخر کے ساتھ کہتے تھے فلاں گھر میں لڑکا کتنا دیندار ہے, فلاں گھر میں سوم و سلاد کا پابند ہے, عام چیزیں تھیں. یہ جو دینداری کا دور تھا, اس دینداری کے دور میں فرائض دینی پر عمل کرنا کوئی امتیاز کی چیز نہیں. اس زمانے میں فرائض سے آگے بڑھ کر نوافل, نوافل سے اس سے آگے بڑھ کر کے وہاں کمپٹیشن ہوتا تھا. فرض نماز وہ تو ہے ہی, وہ تو کوئی پڑھنے والا یہ کوئی کمال ہی نہیں ہے. اصل یہ بتائیے اس سے زیادہ کتنا کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ کرنے والے جو بالکل سب سے آگے ہوتے تھے ان کے کارنامے آج جب پڑھتے ہیں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے, کیسے بھی کیسے ہو سکتا ہے امام, حتیٰ کہ بڑے بڑے مصنفین کو دھوکہ لگتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھا ہوا کہ انہوں نے 40 سال تک رات کو آرام نہیں کیا, عشاء کی نماز کے لیے وضو کرتے تھے, فجر کی نماز تک کسی حال میں اسی پر رہتے تھے. آج کہتے سب کیسے ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ ایک شخص نے کہا یہ تار نہیں سنا نہیں چاہیے, یہاں تک یہ خود کی خرابی ہے جو حقائق تار نظر آنے لگے. اس زمانے کے ہزاروں انسانوں کا حال ایسا ہی تھا, حتیٰ کہ تابعین میں سے بہت بڑی شخصیتیں حضرت سعید ابن مسیب, ان کا 50 سال تک یہی معاملہ رہا, اور وہ بھی مسجد نبوی میں, اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے, اور گھر سے عشاء کی نماز کے لیے وضو کر کے چلتے تھے, رات بھر مسجد نبوی میں گزارنا, اور فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر گھر واپس آتے تھے, اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کرتے تھے, اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کرتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں رات رات بھر ٹورنامنٹ کے لیے جاگنا ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, یہ کیوں نہیں ہو. وہ زمانہ چونکہ دینداری کے پھیلاؤ کا تھا, اس زمانے کے لوگوں کے کارنامے جو ہیں وہ آج اتنے اوپرے نظر آتے ہیں کہ تعجب کرتا ہے آدمی. تو خیر حضور نے وہ درمیان والا دور نہیں بیان فرمایا کہ جب دینداری پھیل جائے گی اس وقت کیا کیا اوصاف پیدا ہو جائیں گے امت کے اندر, اس کے بعد پھر کیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا, اور اخیر میں پھر وہی صورت حال آئے گی کہ لوگ میرے دین کو تعجب کی نظروں سے دیکھیں گے, اس کو مٹانے کی مہمیں چلائیں گے, دیندار بننے پر تنقیدیں کریں گے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا, اور پھر ویسے حالات ہو جائیں گے جیسے شروع میں تھے. آج کا دور وہی, اس دور کی بہت ساری خرابیوں میں سے ایک عجیب خرابی یہ ہے کہ یہ ساری وبائیں جو ہیں وہ باہر سے کتنی ہیں وہ الگ مسئلہ ہے, اندر سے بھی شروع ہو گئی. اندر سے مطلب مسلمانوں کے گھروں سے, مسلمانوں کی زبانوں سے, مسلمانوں کے دفتروں سے, مسلمانوں کے قلموں سے, مسلمانوں کے فکروں سے, وہ بھی ان کی جراثیم سے متاثر ہو کر وہ بھی وہی بولتے ہیں کہ جو باقی وہ قومیں جن کو اسلام قبول نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں وہی مسلمان بھی بولنے لگتا ہے, اور اس کو بھی بیچارے کو خب سوار ہوتا ہے کہ میں بھی ترقی یافتہ ہوں. اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس کی مثالیں سامنے آتی ہیں. دین پڑھنے کے لیے امت اپنی نسل دینے کو تیار نہیں, کیوں صاحب دین پڑھ کر کیا ملے گا. تو جب مسلمان قوم کا عمومی مزاج یہ بن جائے دین پڑھ کر کیا ملے گا, اور اس کے بعد پھر امت ساتھ میں یہ سوچے دین ترقی بھی کرنا چاہیے مگر وہ والا جس کو ہم چاہتے ہیں, ہماری مرضی والا دین, تو صحابہ مرضی والا دین نہیں, ہماری مرضی والا دین جس میں ہر چیز حلال ہو مگر نام اس پر دین ہی کا رہے, اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس بنا پر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَطُوبَى لِلْغُرَبَا, اس زمانے کے ان انسانوں کو جن کو دیندار بننے پر لوگوں کے طرح طرح کے تانے سننے پڑیں گے ان کو میری طرف سے مبارک, فَطُوبَى لِلْغُرَبَا الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاس, جو اس بگاڑ میں بھی لوگوں کو اچھا ہی سمجھاتے ہوں گے. کہ بے پردگی بے پردگی ہے, آپ اس کو سننے کو تیار نہ ہو مگر ہے یہ وہی زہر, آپ مانیں یا نہ مانیں. کبھی امت مسلمہ کی خاتون کو اپنی عصمتوں کا اتنا تصور تھا کہ وہ جان دینے کو تیار ہوتی تھی لیکن اپنی عصمت آنے کو تیار نہیں دیتی تھی. اس وقت کی خاتون کی نظر میں اس کی عصمت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, کیونکہ حیا ختم ہو گئی, پردہ اتر گیا, کپڑا وہ فخر کر رہی ہے میں کتنا ننگا. اللہ اکبر, دیندار گھر کی خاتون بھی اپنی بیٹی کو بیل باٹم پہنا رہی ہے اور وہ نہیں سمجھتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا لعنت اس عورت پر جو مردوں جیسے لباس پہنے. اب آج کا ہمارا یہ خبط میں سوار مسلمان انگریزوں کے نکالی کے جراثیم سے متاثر ہونے والا مسلمان نہ سمجھے نہ مانے تو دوسری بات ہے, مگر اللہ کے نبی نے کہا ہے لعنت اس عورت پر جو مردوں جیسا لباس پہنے اور لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے. دنیا میں مہم مرد مرد نہ رہیں تو مثلاً کرواج لانی, اور عورتیں عورتیں نہ رہیں وہ مردوں جیسا لباس پہنے. حتیٰ کہ مردوں نے زلفیں بڑھانی شروع کی عورتوں جیسے بال, اور عورتیں کٹ کر کے مردوں جیسا. اب مسلمان سمجھتے ہیں ہم بھی ایسے بنیں گے پھر ہم ترقی کریں گے. یورپین تہذیب کی ترق نقالی کرنے کا نام ترقی ہرگز نہیں تھا. ڈاکٹر اقبال مرحوم بعض دفعہ بڑی قیمتی باتیں کہتے ہیں, تو ایک دفعہ انہیں فارسی قطع کہا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے قوت افرنگ چنگو رباب, یہ ناچ گانے, یہ ڈانس, یہ کلب, یہ ننگا پن, یہ یورپ کی ترقی نہیں ہے. ترقی ان کی کچھ اور ہے, وہ تو تم کو نظر ہی نہیں آتی. اس کے ہاں وہ تو محنت کرنے کو تم تیار نہیں ہو. تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے لباس کم کر دیا اسی کا نام ترقی ہے, تم نے بھی وہی شروع کر دیا. ان کی عورتیں جو ہیں وہ سکرٹ پہنتی ہیں اس کا نام ترقی, ہم بھی یہی کریں گے اس کا نام ہم بھی ترقی. وہ تھی ہی نہیں, وہ کچھ اور ہی چیز تھی. قوت افرنگ چنگو رباب میز رقصِ ساحران, کہتے ہیں ان کی عورتوں کے ناچنے کا نام ترقی نہیں ہے, ان عورتوں کے ننگے ہونے کا نام ترقی ہے. عورتیں مرد جیسے بن جائیں, مرد عورتیں جیسے بن جائیں, ان کے آپسوں میں آپس سکری عورتیں ہو جائیں گی, اس کا نام ترقی نہیں ہے. ترقی کچھ اور ہے جو تم کو نظر ہی نہیں آتی یا جس کو تم غور کرنے کو تیار نہیں, اس کے لیے تو محنت چاہیے. جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور کے متعلق حضور نے فرمایا دینداری فطوبہ للغرباء, ان غریبوں کو جن کو دیندار بننے پر تانے ملیں گے. اس دور کے ان غریبوں کو مبارک ہو. ایک شخص یہاں کشمیری, پہلے بیچارہ وہ دین سے دور تھا, بعد میں دین سے قریب ہوا کہ نمازیں شروع کی, سنتوں جیسا لباس پہنا, پھر داڑھی رکھی. اب وہ ایک مسلمان ملک میں یہاں کی مصنوعات لے جا کر کے وہ بیچنا چاہتا تھا, تو وہاں کے مسلمان اس مسلمان ملک کے سفیر نے کہا آپ وہاں جا سکتے ہیں مگر داڑھی صاف کرنی پڑے گی, اس کے بغیر ہم آپ کو ویزا نہیں دے سکتے. کہہ رہے ہیں مسلمان ملک میں جا رہا ہوں یا ہندوؤں کے یا کافروں کے ملک میں؟ انہوں نے کہا یہ بحث گھر جا کر کرنا, اگر آپ کو ویزا چاہیے تو داڑھی صاف کر کے آؤ. تو اس نے کہا صاحب مجھے جانا ہی نہیں ہے وہاں, میں تو پہلے آپ سے آگے تھا, جس راستے پر تم ہو تم سے بہت آگے میں تھا پہلے, اس سے میں واپس آ چکا ہوں اب, تو اس لیے میں نے اگر رکھ لی ہے داڑھی تو میں تمہارے مسلمان ملک خالص مسلمان ملک, بلکہ ایسا ملک جس نے 800 سال تک مسلمانوں کی قیادت کی ہے, اس مسلمان ملک میں عظیم شان علماء جہاں پیدا ہوتے رہے, اس مسلمان ملک میں وہ بیچارہ داڑھی رکھ کر جا نہیں سکتا. تو کہا صاحب میں انگریزوں کے ملک میں اگر جاؤں گا تو وہاں تو نہیں, میں تو جاتا ہوں جرمنی جاتا ہوں فلاں جگہ جاتا ہوں, وہاں تو مجھے کوئی رکاوٹ نہیں. کہا لگا صاحب یہ ساری بحثیں باہر کرنا, یہاں نہیں, اگر ویزا چاہیے تو خاتون وہاں, وہ جو ویزا دینے والی خاتون ہے وہ سے فرما رہی آپ اگر ہمارے ملک میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو داڑھی صاف کرنی پڑے گی, تب آپ کو ویزا ملے گا, ورنہ تو نہیں. جیسے رکاوٹیں, آج کے مسلمان کو دین پر عمل کرنے میں رکاوٹیں غیروں کی بات نہیں ہے, پہلے اپنی اس صورت حال میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مبارکبادیاں دی ہیں, جو بشارتیں دی ہیں, وہ بہترین سرمایہ ہے الحمدللہ ہمارے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ فرما من یرد اللہ بی خیر یفقہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ دین خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کا تفقہ عطا فرماتے ہیں, دین کی فکر, دیندار بننے کا جذبہ, جتنا دین ہے اس کو بچانے کی فکر, بے دینی کے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر, اور میری زندگی میں بھی دین آئے علمی اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے, دین پھیلے علمی اعتبار سے بھی عملی بھی, ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تفقہ فی دین. ویسے تفقہ جب فقہ میں چلا جاتا ہے تو وہاں مراد ہے ایک مخصوص علم, علم الفقہ. من یرد اللہ بی خیر یفقہ فی دین فانما انا قاسم واللہ یوتی, میں تو سب کے سامنے سارا دین پیش کروں گا, بعد میں کون اس سے کتنا فیض اٹھائے گا یہ اپنی صلاحیت پر ہے. آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میری مثال تو ایسے ہے جیسے برستی تھی بارش, اس کے بعد زمین کا اپنا کوئی زمین بہت عمدہ ہے بارش سے خوب فائدہ اٹھائے گی, سرسبز و شاداب ہوگی اور طرح طرح کی چیزیں اگیں گی, اس سے انسان فائدہ اٹھائیں گے, جانور فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ زمین عمدہ ہے بارش اس نے قبول کر لی. اور ایک زمین ایسی ہے بنجر ریتلی, بارش اس پر بھی اتری لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, وہ جیسی تھی ویسی ہی رہی. اور ایک زمین ایسی ہے اس نے بارش کو اپنے اندر جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد پھر وہ تو بیچاری زمین ویسی ہی رہی لیکن مخلوقات نے خوب فائدہ اٹھایا اس پانی سے, ہمارا ڈل صدیاں ہو گئی اسی طرح سے مخلوقات فائدہ اٹھا رہی ہے, جھیلیں سمندر ویسے ہی کا ویسا ہی ہے لیکن مخلوقات اسے فائدے اٹھاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا میری مثال بس بارش جیسی, بارش برستی ہے سب پر, اس کے بعد زمین کی اپنی اپنی صلاحیت ہے کون کیا بنے گا. ٹھیک, اسی طرح آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی, میں تو تقسیم کروں گا جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا میں ساری انسانوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا وہ ابو بکر کے لیے بھی ویسا ہی تھا, اور دوسرے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر کے آئے, ابو جہل بھی دیکھ رہے, عمر بھی دیکھ رہے ہیں, فیض نبوت ابو جہل پہ بھی برس رہا ہے, عمر پر بھی برس رہا ہے. ابو جہل بیٹھنی زمین تھی, کچھ بھی اثر نہیں ہوا. عمر جو ہیں وہ ابتدا میں کچھ اور تھے, بعد میں سارے طبیعت ہی قبول کر لیے, عمر عمر بن گئے. غرض تو حضرت نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, انما انا قاسم واللہ یعطی. آگے فرمایا ولن تزال هذه الامه قائمۃ علی عمرک, میری اس امت میں سے ایک طبقہ ہمیشہ رہے گا اس دین پر قائم جمع ہوا, لوگوں کی تنقیدوں سے, لوگوں کی تار و تشبیح سے, لوگوں کی برائی کرنے سے وہ متاثر نہیں ہوگا. بلکہ ایک جگہ آپ نے یہ صاف فرمایا, میری امت میں سے طبقہ ایسا رہے گا کہ جو دین کو اپنی اصل حالت پر باقی رکھے گا, اور جن لوگوں نے دین میں ملاوٹیں کی ہوں گی ان ملاوٹوں کو الگ کرے گا. ینفون عنہ تحریف الغالین, غلو کرنے والوں کی تحریفات کو وہ الگ کرتے دیکھیں. غلو عجیب عجیب عجیب. ایک شخص نے یہی کہا, کہنے لگے صاحب سنیے, خدا کی خدائی ہی تب تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ورنہ وہ تھی ہی نہیں. یہ کہتے کہتے کہنے لگا خدا مر چکا تھا, وہ تو محمد اس کو زندہ کر دیا. بتا دنیا میں کون جانتا خدا ہے, تو محمد نہ ہوتے تو خدا بھی نہ ہوتا. استغفر اللہ, کیا کر رہے تم؟ کہنے لگے تم لوگ, تمہارے اندر ہے ہی نہیں اس کے رسول. اس کے رسول کا نام ہے اس خرافات کو بیان کرنے کا. کہتا خدا بھول چکے تھے دنیا, وہ مر چکا تھا, وہ تو محمد اس کو زندہ کر دیا. تو ہماری حیثیت اصل, ایک امام صاحب نے یہاں جگہ تقریر کی, اس نے کہا کہ صاحب سنیے, اللہ نے کہا قرآن میں وضو کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین تین مرتبہ کرو, ہمیں محمد کی بات ماننی ہے خدا کی نہیں, نام ہے اس کا اس کا رسول. یہ امام کہہ رہا ہے, حالانکہ وہ سمجھائی نہیں, حکم دیا اللہ نے, طریقہ بتایا حضور نے, ترتیب یہ تھی. تو غلو یہی ہے. حضرت نبی علیہ السلام فرمایا گئے میری امت کے اندر طبقہ پیدا ہوگا وہ غلو کریں گے, اس وقت تک ان کو اطمینان ہی نہیں آئے گا جب تک غلو نہ کرے. کہہ رہے صاحب ابھی تو وہاں وہاں فلاں آستان پر فائل پر دستخط ہی نہیں ہوا ہے, تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ فائل ابھی لائن میں ہے, وہاں دستخط ہی ہونے والا نہیں ہے. سب غلو ہے کہ ولی کی تعریف کرتے ہوئے جب تک اس کو نبی کا مقام پر نہیں پہنچائیں گے تب تک تسلیم نہیں ہوگی, اور نبی کی تعریف کرتے ہوئے جب تک خدا کے مقام پر نہیں پہنچائیں گے تب تک اس کے رسول ہی ظاہر پورا نہیں ہوگا. ایسا غلو پر تو حضور نے فرمایا میری امت میں طبقہ ایسا رہے گا جو غلو پسندوں کے غلو کو الگ کر دے گا. اور آگے وینفون عنہ تحریف الغالین, اور وینفون عنہ تحریف انتحال المبتلین, باطل فرشتوں کے انتحال کو بھی وہ الگ کر کے دکھائیں گے. اہل باطل باطل قوموں کے نقطۂ نظر کو لیں گے, اس کو اسلام بنا کر کے پیش کریں گے اور کہیں گے اسلام یہ ہے. جیسے آج کے بے شمار دانشور انٹلیکچوئل نقطہ نظر لیں گے یورپ کا اور اس کو اسلام بنا کر کے پیش کریں گے, کہیں اسلام یہ ہے. ملاؤں والا اسلام تھوڑا ہے, ماڈرن اسلام. یہ ماڈرن اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نقطہ نظر لیں گے یورپ کا, اس کو اسلامائزیشن کر کے پھر اس کو اسلام بنا کر پیش کریں گے. بے پردگی یورپ کا کام. قرآن نے کہا نہیں صاحب, قرآن نے کہیں نہیں لکھا ہے پردہ کرو. قرآن ہے ہی نہیں کہیں چہرے کا پردہ. ہمارے علماء بھی ڈوٹنے لگے, ہاں یار کہاں لکھا ہے قرآن میں چہرے کا پردہ کرو. وہ بھی بیچارے واضح کنفیوز ہو گئے. ایک دفعہ ایسا مجھے میں کہنے لگے صاحب آج ہم کو صحیح پتا چلا کہ عورت کا چہرے کا پردہ تھا ہی نہیں. کیوں تھا؟ تو ایسا نیٹ فون واقعی کہیں نہیں لکھا قرآن میں چہرے کو چھپا. اچھا اچھا, بہت بڑی تحقیقات ہے آپ کی, 1500 سال تک ان لوگ کو پتہ ہی نہیں چل پایا. جب حضور کے زمانے میں حکم آیا تھا پردہ کرنے کا, تو ان خواتین کا کیا کھلا ہوا تھا جس پر اللہ نے فرمایا اس کو چھپاؤ؟ کیا چیز کھلی ہوئی؟ تو چہرہ ہی تو کھلا ہوا تھا جس کو اللہ نے فرمایا اس کو چھپاؤ. بدن تھوڑا ہی ننگا تھا نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ نے کہا اس کو چھپاؤ. ہاں یہ تو صحیح ہے, بس تم تو کہہ رہے تھے ہی نہیں. کہا لگا ہاں میں کنفیوز ہو گیا تھا. کس نے کنفیوز کیا تھا؟ کہ فلاں صاحب نے, انہیں کتاب بھی لکھی, ان کی سی ڈی میں چل رہی ہے. تو فلاں صاحب نے کنفیوز کیا تھا مجھے, میں سمجھا وہ تو بہت بڑا دانشور ہے آج کا, بہت بڑا محقق, عالمی سطح پر ان کی باتیں سنی جاتی ہیں. میں وہاں سے کنفیوز ہو گیا تھا. تو باطل پرست قوموں کا نقطہ نظر لیں گے اور اس کو اسلام بنا کر پیش کریں گے. کہنے صاحب اسلام یہ ہے, تو حضور نے فرمایا میری امت میں ایک طبقہ رہے گا کہ اس کو بھی الگ کر دے گا, یہ بھی اسلام نہیں. ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین, اور جاہلوں کی تعویلات, اور جاہلوں کی تعبیلات عجیب عجیب، اللہ اکبر، اس آدمی حیران ہوتا ہے کس طرح سے تحریفات کی. تو جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں دیندار بننے پر، دین پڑھنے پر، نمازی بننے پر، حلال کمائی پر جمنے پر تعاون نہیں ملے گا، حوصلہ افزائی نہیں ہوگی، بشارتیں نہیں ملیں گی، بلکہ ہو سکتا ہے بے عزتیاں ہی ہوں. آج کے مسلمان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. جہاں سری نگر میں ایک بچے کا رشتہ ہونے والا تھا تو لڑکے والوں نے پوچھا جی لڑکی اور کیا کرتے ہیں، کہنے لگا جی بس سوم و سلاط کی پابند ہے، قرآن بھی اس نے پڑھا. کہنے لگا سوم و سلاط کے ہم کو کیا کرنا ہے، قرآن پڑھا ہے تو ہم کو کوئی امام تو نہیں بنانا ہے، ہم کو یہ بتائیے جاب کر رہی ہے یا نہیں. تو نے کہا جی نہیں. کہنے لگا ہمیں نہیں چاہیے. کیا مطلب اس کا؟ جو چیز امت کا معیار تھی وہ معیار بدل گیا، اب ایک اور چیز معیار بن گئی. کیا چیز معیار بن گئی؟ انگریزوں کی نقالی. عنوان اس کا ہے ترقی یافتہ، عنوان حسین ہے، اللہ اکبر. یہ تو منافقین کی علامت تھی، الفاظ اور استعمال کرتے تھے اور پس پردہ مقصد کچھ اور ہوتا تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو اسے کہا جاتا تھا زمین میں فساد کر لگا. نہیں ہم کہاں فساد کر رہے ہیں، ہم تو جمہوریت لانے کے لیے پہنچے ہیں یہاں، تو ہم یہاں جمہوریت لانے کے لیے پہنچے ہیں اور لاکھوں کو مار دیا، ہم جمہوریت لے کر کے آئے ہیں، آپ کو جمہوریت کا تحفہ دے کے چلائیں گے. یہ اندر خانہ کچھ اور ہے، الفاظ بڑے حسین ہیں کچھ اور. بزرگوں دوستو، جس دور میں ہم ہیں اس دور میں اپنا دین جتنا اس کو پکڑ کر کے رکھنا، اس کو مضبوط رکھنا. اور پھر قرآن کریم میں ہے یہ دنیا میں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. آج ایمانداری پر رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، سنتوں کی زندگی گزاریں گے تو مذاق اڑائیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ایمان والوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے پاس پہنچے گے میں دیکھوں گا کہاں ہے وہ مذاق اڑانے والے، وہ اب آ کر کے مذاق اڑائیں. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون. قرآن کریم کبھی کبھی کیفیات کو بھی ذکر کر دیتا ہے، یعنی آدمی نے ایکشن کیا کیا ہوگا اس کو بھی دکھا دیتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے. وہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، وہاں ایک منافق کیا بلکہ منافقوں کے سردار نے ایک گستاخانہ ناقابل برداشت جملہ کہا. چھ ایک صحابی نے اس کو سنا اور آ کر اس نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں منافق نے آپ کے بارے میں یہ جملہ بولا. آپ نے سوچا کیا یہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا، اب جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکالیں گے. حضور سمجھ اچھا، تو بلایا اسے، تم نے کہا ہے ہمارے بارے میں ذلیل؟ اسے کہا کون کیا کہا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، ہم تو آپ کو کہتے ہیں آپ رسول اللہ ہیں، ہم کیسے یہ توہین کی بات کہہ سکتے ہیں. حضرت نبی علیہ السلام نے صحابی کو بلایا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو. زید کیا کہا؟ کہا حضرت انہوں نے کہا لنخرجن الاعز منها الاذل، ہم معزز ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے. اگر یہ لڑکا ہے چھوٹا لڑکا اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز میں نے نہیں کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ بیچارہ صحابی چپ ہو گئے، واقعتاً چھوٹی عمر کے نوجوان تھے، غم ہوا انہیں، افسوس ہوا، بہت پریشان ہوئے، یا اللہ اللہ کے نبی کے دربار میں میں جھوٹا بظاہر ثابت ہوا، میرے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، بات صحیح ہے، واقعی اس نے کہی ہے، وہ موٹا تازہ آدمی ہے نا، موٹا تازہ آدمی، اس موٹا قرآن نے بھی کہا اتنا موٹا تازہ آدمی لگتا ہے نہ جانے کتنی خوبیوں والا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، کانم خوشبو مسندہ، اندر سے کھوکھلا ہے. صحابی روئے خوب. اب یہاں سورت نازل ہو گئی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، آپ کے پاس وہ منافق آیا تھا اور کہتا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ جھوٹ کہہ رہا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں وہ جھوٹا ہے، والله يشهد ان، وہ کہہ رہا ہے نشهد انك لرسول الله، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نشهد ان منافقین لکاذبون، وہ کہتا ہے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی تمہارے دل میں یہ بات نہیں ہے. اس کے بعد قرآن نے کہا، ایک آدمی نے جا کر کہا تم تو پھنس گئے، اللہ نے آیت بھیج دی ہے، تم نے تمہارا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے، بلکہ واضح ہو گیا ہے، اب ایک ہی صورت بچنے کی ہے، تم چل کر حضور سے معافی مانگو اور اللہ سے دعا کراؤ، استغفار کراؤ، ورنہ نہ جانے کون سی پکڑ آ جائے گی۔ یہ جب اس سے کہا گیا تو اس نے وہاں سے کیا کہا، تو جو اس نے حرکت کی اس کو قرآن نے دکھا دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا گیا کہ آ جاؤ اللہ کا رسول تم سے، اللہ کے رسول تمہارے استغفار کریں گے، تم بھی استغفار کراؤ، تو اس نے وہاں سے کہا میں نہیں آتا۔ یہی جو کیا اس نے قرآن اس پہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، اپنے سر کو یوں کر کے کہا میں نہیں آتا، ایکشن بھی دکھا دیا۔ قرآن کبھی ایسا کرتا ہے، وہاں بھی کہا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، اور جب دینداروں کے پاس سے گزریں گے تو یہ جو اشارے کریں گے، یہ جو یہ اشارے ہیں قرآن، واذا مروا بهم يتغامزون، جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو اشارے کرتے ہیں تم ان چیزوں میں ان سے زیادہ دی ہاں وہ کیا ہوئے آدمی، جماعت والوں کا مذاق جو اڑاتے ہیں وہ اسی زد میں آتے ہیں، دیندار لڑکے کا مذاق اڑاتے ہیں اسی زد میں آتے ہیں۔ کلاس میں جانتا ہوں، کلاس میں لڑکا آیا، ایک بیچارہ تھا، اسے داڑھی رکھی، ساری کلاس اس کے اشارے کرتی، آج سے چلے آئیے اللہ اکبر۔ میرے ایک بھائی ہیں، وہ ایک جگہ کالج میں پڑھنے جا رہے تھے، کہنے لگے جی میں فلاں جگہ پڑھنے جا رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ میں کہا تمہاری خوبی یہ ہوگی کہ جب تم واپس آؤ گے تو تم یہ کہہ سکو کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میری کلاس میں کتنی لڑکیاں تھیں، مجھے یہ بھی معلوم نہیں ان کے نام کیا ہیں اور ان کی شکلیں بھی یاد نہیں ہیں، تو ہے کمال کی بات۔ کہا لگا جی ٹھیک، واپس آیا، کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے میری کلاس میں کتنی لڑکیاں تھیں، ان کے نام کیا تھے، ان کی شکلیں کیا تھیں، اور وہ سارا میڈیکل کا کورس پورا کر کے واپس آیا، کہہ رہا ہاں میری حالت یہی ہے الحمدللہ۔ اور دوسرا انسان جاتا ہے تو وہاں سے لت پت ہو کر کے آتا ہے، اور یہ اس دور میں ہم زندگی وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب تمہارا لوگ مذاق اڑائیں گے، چاہے دفتروں میں، مسلمان دفتر میں اوپر سے لے کر نیچے تک صورتحال یہ۔ اب آج کا مسلمان ملازم اگر کہتا ہے جی میں دیندار رہ کر زندگی گزاروں گا، تو پہلے سے ہی ورنش مضبوط رکھنی ہے، ساتھی مضبوط رکھنی ہے کہ آپ کو یہاں حوصلہ افزائی نہیں ملے گی، آج کے معاشرے میں آپ کو طعن و تنقید کا نشانہ بننا پڑے گا۔ بازار میں دکان چلانی ہے، آپ دینداری کی بنیاد پر دکان چلائیں گے، صحیح نفع کی بنیاد پر خالص چیزیں بیچ کر کے، ہو سکتا ہے سارا بازار آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ ایک میرے بھائی ہیں، وہ کہنے لگے جی کیا بتائیں، ہم ٹیسٹوں کی جو یہ مہم چلی ہے آج، اس میں ایسے عجیب عجیب فراڈ ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کیا کیا ہوتا ہے، من مانے ریٹ ہم طے کرتے ہیں، اس میں اگر ہم کبھی بولتے ہیں یار یہ تو مریض پر ظلم ہے، اس بیچارے کو نہیں معلوم ہے کہ اس ٹیسٹ کرنے میں ہمارا اتنا مارجن رکھنا چاہیے، ہم اس کو ڈبل ٹربل لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ کو ماننا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ یونین سے باہر کر دیں گے۔ تو ساری یونین فیصلہ کرتی ہے ظلم کا، بیچارہ ایک مریض ہے، اس کو سیدھی دوائی چاہیے، ڈاکٹر اس کو 10 ٹیسٹ کرواتا ہے پہلے، کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو وہاں سے کمیشن لینا ہے، اس کو وہاں سے کمیشن لینا ہے، چاہے اس بیچارے کا کر، اور بیچارہ مریض ٹینشن میں پھنس جاتا ہے، نہ جانے اب مجھے کیا بیماری نکل گئی، اب اس فکر میں پھنس جاتا ہے خدا رنگو ٹیسٹ کیٹ میں، اور اس کے بعد جب سارے وہ تو تھا ہی ٹھیک، وہ تو اس نے خام خاص کو پریشان کر دیا تھا، وہ تھا ٹھیک، واپس آ کر کہہ رہے ہیں کیا دے ڈبل ہے ٹیسٹ آؤٹ ٹھیک، شکر خدا سے خدا کا شکر۔ حالانکہ بیچارے کو پتا ہی نہیں ہے کہ مجھے اس نے پیسہ لوٹ لیا، اس سے لوٹوایا اور خود بھی لوٹا ہے، ادھر سے پھر یہاں اچھا مان کو تیرے کو یہ دعویٰ سن تو کیا پروا سن، یہ دوائی تو پہلے دن دے سکتا تھا وہ، لیکن دراصل اس سے پیسہ لے۔ اس دور اس میں اس دور میں اس ایسے ماحول کے اگر اندر کوئی آدمی یہ نہیں کرے گا، کہے گا صاحب یہ زیادہ ہی دینداری دکھاتے ہیں، آج چلے یہ دین، مسلمان اب اس زبان سے یہ کہتا ہے کہ یہ دین چلنے والا نہیں ہے، حضرت نبی علیہ السلام پہلے فرما دیا تھا اس وقت آئے گا ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے ایسے ماحول میں بشارت کیا ہے؟ حضرت نبی علیہ السلام کی بیان کی ہوئی بشارتیں دینداروں کے لیے جو ہیں، بس وہ قیمتی سرمایہ، اس سے بہتر فتوبہ للغرباء، مبارک بادی ہو اس دور کے ان انسانوں کے لیے کہ جو اس وقت دین پر جمنا چاہیں گے، وہ فرض ادا کریں گے، وہ حرام سے بچیں گے، وہ سنتوں کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، وہ اپنے گھر میں غلط چیز نہیں آنے دیں گے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، وہ امت کی فکر کریں گے۔ فتوبہ للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس، جو اس وقت بھی کوشش کریں گے کہ لوگوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے یہ بگاڑ دور ہو جانا چاہیے، الذين يصلحون ما افسد الناس، جو اس وقت بھی اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے جو ان کے اندر بگاڑ آ رہا ہے۔ مدرسوں میں جو دین کے بچے پڑھنے والے آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں صاحب تم دین پڑھنے کے لیے آئے ہو، تم کو وہ سہولیات نہیں ملیں گی جو آج کا باپ اور آج کا تعلیمی ادارہ اس بچے کو دے رہا ہے, جس بچے کو آگے چل کر کے اگر وہ دیندار ہوا تو بس پھر بھی پیسہ ہی کمانا ہے اپنے گھر کے لیے اور کچھ نہیں, اور اگر وہ بے دین ہوگا تو سکنڈلوں کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا, اس کو جو سہولیات آج کا سوسائے آج کا معاشرہ آج کا بام باپ دینے کو تیار ہے تم کو وہ نہیں ملیں گی. اس لیے تم یہ طے کر کے چلو کہ مجھے مشکلات کے ساتھ تعلیمی زندگی گزارنی ہے. پھر اس کے بعد آگے معاشرے میں تم کو وہ پذیرائی نہیں مل سکتی ہے جس پذیرائی کے تم حقدار ہو, کیونکہ اس وقت کا ذہن جو ہے وہ بے دینی اور دنیا پرستی کی طرف ہے. تو تم مشکلات کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا. دین پڑھنے والے طالب علم کا معاشی مستقبل تباہ حال ہے, مگر وہ اگر پھر بھی دین پڑھتا ہے, اس لیے دین پڑھانے والا دین پڑھنے والا کہ یا اللہ اب اس دنیا میں میں پر تکلف پر تعیش زندگی نہیں گزار سکتا, میں تو سیدھی سادھی زندگی گزاروں گا, اس کے باوجود میں دین کے ساتھ لگا رہوں گا پڑھانا پڑھنا. آج اگر مسلمان کو کہیں حضور نے فرمایا خیر حکم من تعلم القرآن واللہ ہوں, تو میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے, حالت سے نیچے ہی نہیں اتر سکتا. کیا بات کہتے ہیں آپ, یہ کوئی چلنے والی بات ہے؟ ایک گاؤں کے لوگ اپنے یہاں سکول قائم کیا, پرائیویٹ سکول, سکول والوں نے بہت اونچی فیس رکھی, سارے گاؤں کے لوگ دینے کو تیار ہو گئے چند گھروں کے بغیر, ٹھیک. اس کے بعد پھر ان کو چھوٹی سی درسگاہ قائم کرنی ہے شام کو آدھا گھنٹہ بچوں کو پڑھانے کے لیے, گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ کیا, زکات کا پیسہ جمع کیا, قربانی کی کھادیں جمع کی, سب کا فکر بھائی کیا جائیں گے. وہاں تو وہ ٹیوشن کے لیے اور سکول کے فیس کے لیے جیب سے پیسہ دینے کو تیار, قرآن پڑھانے کے لیے آدھا گھنٹہ لگنا ہے اس کے لیے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار, کہا زکات لگاؤ اس میں سب کا فطر لگاؤ, وہ پیسہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس کو کام سمجھا اس کو, یہ ہے وہ صورتحال کہ اس طرح زکات بھی لگ جائے جو چیز نہیں وہ بھی لگ جانی چاہیے اسی میں, مگر اس کو کھڑا ہو جانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر وہ جو پڑھانے والا ہے ہر چیز کے لیے معیار, دین کے لیے کوئی معیار نہیں. یہاں سری نگر کی مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ بھی کہیں مؤذن ڈھنگ کا نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ اس وجہ سے کہ مسجد کی منتظمین کبھی فکر ہی نہیں کرتے جس کو ہم نے مؤذن رکھا ہے اذان پڑھنا جانتا بھی ہے یا نہیں, اس نے کبھی اذان سیکھی بھی ہے یا نہیں. اب 20 سال ہو گئے مؤذنوں کو ایسی ٹیڑھی میڑھی غلط اذان پڑھتے ہیں, لیکن یہاں کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کبھی نہیں سوچے گا صاحب اس کو میں نے جو سلیکٹ کیا ہے یہ ہے بھی قابل اذان پڑھنے کے یا نہیں. ہر شعبے میں سلیکشن ہوگا, امام کے لیے امام کے معیار, مؤذن کے لیے وہ کچھ بھی نہیں. بس جو بیچارہ گاؤں میں کہیں ہوگا وہ کسی قابل تھا نہیں, وہاں مشکلات تھی, ان کا تیل گز وہ شہرت میں تو وہاں مؤذن بنوں گا, شہر والوں نے اس کو سلیکٹ کر دیا مؤذن, اس کی نہ اذان صحیح نہ آواز صحیح. بعض دفعہ ایسی اذان پڑھتے جیسے وہ رو رہا ہو, لہجے بگڑے ہوئے, لفظ صحیح نہیں ہے, مگر کیوں نہیں ایسے کہ معیار ہی نہیں ہے, تو دین کے لیے معیار ہی نہیں. معیار تو تب ہوتا ہے جب توجہ امت کی ہو. بہرحال دین پڑھنے والے دین پڑھانے والے دین کے ساتھ وابستہ نمازی ایماندار دفتروں میں بازاروں میں ایماندار, ان تمام کے لیے جتنا دین ہے اس کو مضبوط پکڑنا, اور اس کے بعد پھر ساتھ میں یہ ذہن میں رکھنا کہ آج کے زمانے میں اس دینداری پر مجھے مبارکباد ملنے والی نہیں ہے. آج کے نوجوان کو اگر وہ پاکیزہ ہے وہ مبارکبادی ملنے والی نہیں ہے, تنقیدیں تو سامنے آئیں گی. کیا کسی خاتون نے واللہ اعلم اس نے فون پر بتایا کہ ہم لگا جی میں دردناک بات آپ کو سنانا چاہتی ہوں, میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی بجائے ضرورت نہیں ہے, اپنا تعارف اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم کو کیا کرنا ہے تمہارا تعارف کر کے, تم پوچھو کیا پوچھنا ہے. کہنے لگے جی میری ماں نے ایسی بات مجھے کل شام کو کہی کہ میں ساری رات رو رہی ہوں, میں نیند نہیں آئی اور مجھے نہیں معلوم آگے مجھے کیا ہوگا. کیا کہا؟ دیکھو محلے کے فلاں لڑکی ہمارے خاندان فلاں لڑکی نے کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات جوڑے ہیں, ان کا رشتہ آسان ہو گیا, تم سے آج تک یہ بھی نہیں ہو سکا کہ کسی کے ساتھ دوستی جوڑو. کیا بنی برون کو یہاں تک ہو گیا ہے جی, تو ہم نے تم کو کالج میں بھیجا تھا, تم کہ کسی نہ کسی کے ساتھ افیئرس ہو جائیں گے مگر تم نہیں ہوئے, تمہیں آتا ہی نہیں کچھ بھی, تو کیا کہ اس دور میں تم کیا زندگی گزار سکتے ہو؟ یہ اس شہر کے اس شہر کے مسلمان گھر کے حال. ایک خاتون نے بتایا کہ اللہ جی آپ نہیں سمجھ سکتے حالات کہاں ہیں. میں نے کہا یقین نہیں سمجھ سکتے, آپ سناؤ. کہنے لگے میں شہر کے ایک دوسرے علاقے میں گئی, मैं बुरका पहनी थी तो वहां एक औरत जिसको कहते हैं डाउन टाउन की बैकवर्ड औरत होगी इसलिए बुरका पहनकर आई है, डाउन टाउन की बैकवर्ड, वो वहां एयरपोर्ट के करीब है वो फॉरवर्ड हो गए। पर वो जब दिल्ली पहुंचेंगे दिल्ली वाले उनको कहेंगे ये कहीं कश्मीर के बैकवर्ड हैं, और जब दिल्ली से आगे बम्बई पहुंचेंगे वो कहेंगे दिल्ली वाले भी बैकवर्ड हैं, और जब यहाँ वाले उससे आगे जाते हैं वो कहते हो तुम अभी बैकवर्ड हो, और जब अमेरिका में पहुंचोगे वहां गए तुमको कहेंगे तुम सारे बैकवर्ड हो, हम हैं फॉरवर्ड। ये हैं धोखे आज के जमाने के, तो वो गे जो है वो सारी दुनिया को कह रहे हैं बैकवर्ड, फॉरवर्ड वो अपने आप को कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बयान फरमाया था एक वक्त आएगा मर्द मर्दों के साथ बदकारियां करेंगे और वही बस करेंगे। तो आज का दौर वही है, बाकायदा बिलें पास हो रही हैं, कानून बन रहे हैं, आलमी इदारे पास कर रहे हैं कवानीन के यहाँ साबित होना चाहिए। सारी इंसानियत गुमराह की तरफ जा रही है, खुदा का फैसला ऊपर से आने वाला, क्या आएगा उसमें तो बाद का मसला है, फिर क्या क्या फैसले आएंगे और उसमें कलमा पढ़ने वाले भी बीच में पिस जाएंगे। उन्होंने फरमाया कि जब ये हालात होंगे फिर क्या, ये तो अब तक भी बचे हुए हुजूर की वजह से। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने चूंकि दुआ फरमाई थी या अल्लाह ऐसा आजाद नहीं आना चाहिए मेरी उम्मत तबाह हो जाए, वरना आज के इंसानों ने वो तमाम जराइम उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर कर लिए हैं जिन जराइम की बुनियाद पर अल्लाह ताला कौमों को खत्म कर गया। कौम लूत को जिस जुर्म की बुनियाद पर खत्म किया गया वो जुर्म उनके मुकाबले में आज हजारों गुना ज्यादा है। कौम शुएब को जिस जुर्म की बुनियाद पर तबाह किया गया उस जुर्म का शिकार आज का अक्सर मुसलमान मुलाजिम, आज का अक्सर ताजिर, आज के हर तबके के लोग उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर हैं। जो जुर्म कौम शुएब ने किया तो खत्म कर दी गई, वो तो हुजूर ने दुआ की थी अल्लाह मेरी उम्मत का ऐसा आजाद नहीं आना चाहिए कि सारी उम्मत तबाह हो जाए, तो अल्लाह ने कबूल कर ली थी, ऐसा आजाद नहीं भेजेंगे, इसलिए बची हुई है इंसानियत। लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाएगा खुदा का फैसला आएगा तो फिर होगा वो जब हम किसी बुराइयों की वजह से किसी मुल्क को तबाह करने का फैसला करते हैं तो वहां के जो हाई क्लास लोग होते हैं वो ज्यादा ही बुराइयों में फंसते हैं, खपत होता है उनको हम VIPs, अमरना मुतरफिया वहां के ऊपर वाले लोग मुतरफीन को मुतरफीन के माने जो पैसों के एतबार से ओहदों के एतबार से वगैरह वगैरह के एतबार से ऊंचे सोसाइटी के लोग तबके के होते हैं उनको कहते हैं मुतरफीन। तो वहां के मुतरफीन के जहनों में ये बात डालते हैं वो तरह तरह के जराइमों में फंस जाते हैं और जुर्म को जुर्म भी नहीं मानते। जब सूरत हाल ये होती है तो डम्बर ना हो तदबीरा तो आप उस पूरे इलाके को पीस पीस कर रख देते हैं, रौन कर रख देते हैं, उसी तरफ दुनिया जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको ईमान अता फरमाया, दीन के साथ ताल्लुक अता फरमाया, तालीम और तअल्लुम और नमाजों के साथ इसकी कदर करनी है। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शफीअ نقدری ہوئی یا اللہ اس کی جو تلفیاں ہوئی یا اللہ اس میں جو کوتاہیاں ہوئی تو معاف فرما دی یا اکرم الاکرم اس ایمان پر جمنا نصیب فرما اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان فرما یا اکرم الاکرمین ہم کو ہماری جوانیوں کو ہمارے مال کو ہماری سوچوں کو ہمارے اوقات کو یا اللہ اپنے دین کے لیے اپنے بندوں کی دینی خدمت کے لیے قبول فرما یا اللہ رکاوٹیں دور فرما یا اللہ مشکلات دور فرما مسائل کو حل فرما یا اکرم الاکرمین مسائل کو حل فرما یا اللہ جیسے بھی مسائل ہیں اندرونی ہیں بیرونی ہیں گھریلو ہیں صحت کے ہیں نجی ہیں قومی ہیں علاقائی ہیں جو جو مسائل ہیں جو رکاوٹیں ہیں جو مشکلات ہیں وہ دور فرما یا اکرم الاکرم یا ارحم الراحمین یا اللہ انشراح کے ساتھ بصیرت کے ساتھ انبساط کے ساتھ یا اللہ اپنے دین پر ثابت کر بھی نصیب فرما دے دین پر اور دینی کاموں پر ثابت کر بھی نصیب فرما یا اللہ جن بھائیوں کے گھروں میں جو بھی مشکلات ہیں وہ مشکلات دور فرما دے یا اللہ جن بھائیوں کے گھر میں جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما دے یا اللہ جن بھائیوں کے گھروں میں جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما دے یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا یا ذا المن والاحسان یا حنان ویا منان یا رحیم ویا رحمان علیک الطفلان ومنک المستعان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله